پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع ژوب میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن پیر کو دوسرے روز بھی جاری رہا، جس میں حکام کے مطابق فرنٹیئر کور ایف سی کے 250 اہلکار حصہ لے رہے ہیں۔ یہ کاروائی علاقے سے اغوا کیے گئے انسداد پولیو اور پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن پی ٹی سی کے اہلکاروں کی بازیابی کے لیے کی جا رہی ہے۔ ژوب کے اسسٹنٹ کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ اعجاز نے پیر کو وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اب تک کی کاروائی میں 2 مشتبہ شدت پسند مارے گئے ہیں۔ ان کے بقول کاروائی اب بھی جاری ہے، حکام کے مطابق مغوی اہلکاروں کی بازیابی تک کاروائی جاری رہے گی۔ اتوار کو ضلع ژوب میں انسداد پولیو ٹیم کے شامل 5 افراد لاپتہ ہو گئے تھے۔ اطلاعات کے مطابق ٹیم کے ارکان کے ساتھ لیویز کے 2 اہلکار بھی معمور تھے اور وہ بھی تاحال لاپتہ ہیں۔ امریکہ کی ایک عدالت نے ایک شخص کو 6 سال قبل پاکستان میں ہونے والے ایک دہشت گرد حملے میں معاونت کا قصوروار ٹھہرایا ہے۔ خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق ریاست اریگون میں پورلینڈ کے رہائشی ریاضا قادر خان نے ضلعی عدالت میں جمع کروائی گئی ایک درخواست میں اعتراف کیا کہ اس نے سن 2009 میں پاکستانی شہر لاہور میں انٹیلیجنس ادارے کے دفتر پر حملہ کرنے والے خودکش بمبار کی اہلیہ کو ایسا مشورہ اور مالی معاونت فراہم کی جس سے وہ گرفتاری سے بچ سکتے تھے۔ فرد جرم میں کہا گیا تھا کہ مشاورت کا سلسلہ سن 2005 سے شروع ہوا اور مئی سن 2009 تک جاری رہا۔ بھارت میں دہلی کی ریاستی اسمبلی کے انتخابات میں تاریخی فتح حاصل کرنے والی جماعت عام آدمی پارٹی کے ارند کیجریوال نے وزارت اعلی کے منصب کا حلف اٹھا لیا ہے۔ ہفتے کو دہلی کے رام لیلا میدان میں حلف برداری کی تقریب منعقد کی گئی، جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ ڈنمارک کی پولیس نے کوپن ہیگن میں 2 مختلف مقامات پر حملہ کرنے والے حملہ آور کی معاونت کے شعبے میں 2 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کا پیر کو کہنا تھا کہ ان 2 افراد پر حملہ آور کو اکسانے اور اس کی مدد کرنے کا شبہ ہے۔ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل نے حوثی باغیوں سے سنا کی حکومت کو بحال کرنے اور امریکہ کی حمایت یافتہ صدر منصور ہادی کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ صدر ہادی اور ان کے وزراء کو گزشتہ ماہ اس وقت حراست میں لیا گیا تھا جب باغیوں نے حکومت کا تختہ الٹا تھا۔ اقوام متحدہ کی 15 رکنی سلامتی کونسل نے اتوار کو متفقہ طور پر منظور کی گئی قرارداد میں حوثی باغیوں سے مطالبہ کیا کہ وہ صدر منصور ہادی کی حکومت کو بحال کریں۔ نائجیریا کے شمال مشرقی شہر داماتارو میں خاتون خودکش بمبار نے خود کو ایک بس اسٹیشن کے پاس دھماکے سے اڑا دیا، جس سے 10 افراد ہلاک اور 30 سے زائد زخمی ہو گئے۔ داماتارو پر ماضی میں بھی شدت پسندوں کی جانب سے بارہا حملے کیے گئے ہیں۔ دھماکے کے عینی شاہد آداب محمد نے خبر رساں ادارے رائٹرز سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ اس نے تیز دھماکے کی آواز سنی، جس کے بعد داماتارو کے بس اسٹیشن پر بھگدڑ مچ گئی۔ عینی شاہدین کے مطابق خودکش بمبار ایک نوجوان لڑکی تھی اور وہ سیکیورٹی چیک سے بآسانی نکل کر بس اسٹیشن کے اندر داخل ہوئی اور خود کو دن کے 1 بجے کے لگ بھگ دھماکے سے اڑا دیا۔ اب تک کسی نے بھی اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ مصر کے جنگی طیاروں نے پیر کے صبح ہمسایہ ملک لیبیا میں داعش کے ٹھکانوں کے خلاف فضائی کارروائیاں کی ہیں۔ یہ فضائی کارروائیاں عسکریت پسندوں کی طرف سے لیبیا میں اغوا کیے گئے 21 مصری قطبی عیسائیوں کے سر قلم کرنے کے رد عمل میں کی گئی ہیں۔ ان فضائی کارروائیوں کا نشانہ عسکریت پسندوں کے تربیتی کیمپ اور ان کے اسلحے کو ذخیرہ کرنے کے مقامات تھے۔ شدت پسند گروہ داعش کی طرف سے لیبیا سے اغوا کیے گئے 21 مصری قبطی عیسائیوں کی بظاہر سر قلم کرنے کی ویڈیو منظر عام پر آئی تھی۔ یوکرینی حکومت اور روس نواز باغی ایک دوسرے پر اس معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام لگا رہے ہیں جو مشرقی یوکرین میں لڑائی کے خاتمے کے عرض سے کیا گیا تھا۔ یوکرین کے وزیر خارجہ پاولو کلمکن نے پیر کے روز کہا کہ دونیتسک اور لوہانسک کے شہروں میں پچھلے 1 روز میں یوکرینی فورسز 112 مرتبہ فائرنگ کی زد میں آئیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام ان دی نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس، پروڈیوسر ہیں ویٹو میر اور انجینئر سیڈرک فرینکلن. سامعین، ہمارے آج کے پہلے سیگمنٹ کے موضوعات میں شامل ہیں داعش کی جانب سے 21 مصری عیسائیوں کے سر قلم کرنے کے بعد لیبیا میں داعش کے خلاف مصر کی فضائی کاروائیاں. اسی سیگمنٹ کا دوسرا موضوع ہوگا ڈنمارک شوٹنگ، کیا یہ مقامی سیکیورٹی اداروں کی ناکامی ہے یا کاپی کیٹ کا مسئلہ ہے، اس پر ہم بات کریں گے. اور پروگرام کے اسی سیگمنٹ کا تیسرا ہمارے پاس موضوع ہے یوکرین جنگ بندی معاہدہ اور فریقین کا معاہدے کی خلاف ورزی کے ایک دوسرے پر الزامات. اور ساتھ ہی ہم بات کریں گے اقوام متحدہ کی جانب سے یمن میں ہوتی باشندیوں جو باغی ہے ان سے اقتدار سے علیحدہ ہونے کا مطالبہ. اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ترکی وزیراعظم احمد داؤد کے دورے پاکستان کی اہمیت پر بات ہوگی. پروگرام کے تیسرے حصے میں وزیراعظم نواز شریف اور جنرل راحیل شریف کا کراچی میں امن و امان کی صورتحال کے جائزے، کوئٹہ میں کلدم تنظیم کے ایک اہم کمانڈر کی ہلاکت، اور 2015 میں پولیو کی وبا کو کنٹرول کرنے کے حکم کے دعوے پر بات کریں گے. اور پروگرام کے آخر میں یہاں امریکہ میں منائے جانے والے پریزیڈنٹس ڈے سے متعلق ایک اسپیشل رپورٹ ہم آپ کو سنانا چاہیں گے جو ہماری ساتھی بیجت جلانی نے آپ کے لیے تیار کی ہے. آپ بھی اس پروگرام میں حصہ لے سکتے ہیں. ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-777-8900-0800-777-89 پہ کال کر کے آپ ہمارے اس پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں. اور پروگرام کے اس حصے میں ہمیں یہاں امریکہ سے مڈل ایسٹ افیئرس کے دو ایکسپرٹس ہمیں جوائن کریں گے، ڈاکٹر مقتدر خان صاحب اور ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب. اور پاکستان سے ہمارے ساتھ ہوں گے مشتاق احمد مہر صاحب تھوڑی دیر میں. جی، اور ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب، آپ سے ہم آغاز کرنا چاہیں گے. بتایا جا رہا ہے آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. یہ جو کاروائی ہوئی ہے لیبیا میں داعش کی جانب سے، اور 21 جو عیسائی ہیں ان کے سر جو ہے وہ قلم کر دیے گئے ہیں، اور پھر اس کی ویڈیو بھی جاری کی گئی ہے. یہ بتائیے کہ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ داعش کی جو کاروائیاں تھیں وہ شام اور عراق تک محدود تھی، اب لیبیا میں بھی اس قسم کی کاروائیاں جو ہیں ہمیں نظر آ رہی ہے، تو اب اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا اس سے یہ تاثر ملتا ہے یا پیغام ملتا ہے کہ داعش کا اثر و رسوخ جو ہے وہ شام اور عراق سے باہر مڈل ایسٹ کے جو دیگر حصے ہیں وہاں تک بڑھ رہا ہے؟ اور اس واقعے سے متعلق جو ابھی تک عالمی رد عمل سامنے آیا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
دیکھیے، یہ تو یقیناً بات ہے کہ داعش کے جو مقاصد ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے کئی ممالک میں اپوزیشن فورسز جو ہیں، جو ریبل فورسز جو ہیں، انہوں نے اب نئے طریقے سے اپنی جنگ شروع کر دی ہے. اب القاعدہ والا معاملہ نہیں رہا، یہ ایک فرینچائزنگ ہو گئی ہے جس میں داعش کی آبجیکٹیوز کو سامنے رکھتے ہوئے کئی علاقوں میں، خاص طور پہ لیبیا، لبنان اور چند دوسرے علاقوں میں جو ریبلز ہیں انہوں نے ایک نیا طریقہ اختیار کر لیا ہے. ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک گلوبل موومنٹ کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کے مقاصد بڑے لوکل قسم کے ہیں. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں جو کچھ اس وقت لیبیا میں ہوا وہ اس گروپ نے کیا ہے جو آج سے ایک دو سال پہلے سے بھی وہ لیبیا میں سول انریسٹ اور سول وار میں شامل رہا ہے. وہ اس لیے سیپریٹ ہو گیا کہ اس کیونکہ وہاں پر ایک نئی گورنمنٹ آ گئی ہے، اور کچھ حد تک نئی گورنمنٹ اور جو اپوزیشن ہے اس کے درمیان نیگوسیشنز کچھ چل رہی ہیں. ان اپوزیشنز، ان نیگوسیشنز کے خلاف جو نئے گروپ کھڑے ہوئے ہیں ان میں یہ گروپ شامل ہے. یاد رہے کہ یہ داعش کا بیسیکلی کوئی حصہ نہیں ہے. یہ داعش سے نہ پیسے لیتے ہیں، نہ ویپنز لیتے ہیں، نہ ڈائریکشنز لیتے ہیں، لیکن وہ ان کے آئیڈیاز، ان کی فلسفی اور ان کے مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آبجیکٹیوز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں.
ٹھیک تو کیا پھر اس سے یہ مطلب لیا جائے کہ ان کی جو آئیڈیالوجی ہے داعش کی اس کو کاؤنٹر کرنے میں یا کاؤنٹر جو ایک وہ ہے ایک وہ آئیڈیالوجی وہ بنانے میں یا پیش کرنے میں کیا ویسٹرن ورلڈ اور امریکہ جو ہے وہ ناکام ہوئے ہیں؟ ڈاکٹر مختار خان صاحب اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
سیریسلی نہیں اپنا مطلب ڈیل کیا ہوا ہے، مطلب یہ بیانات دینا کہ یہ مسلمان نہیں ہے اور یہ اسلام کے باہر ہے اور یہ ہم کو ریپرزینٹ نہیں کرتے، یہ بالکل ریٹورک باتیں ہیں. مثال کے طور پہ چند تین چار مہینے پہلے میں نے نیو یارک ٹائمس میں اسی موضوع پہ لکھا تھا کہ جب تک کہ مسلمان اسکالر جن کی اتھارٹی ہے جن کی عزت ہے مسلمان جب تک وہ ان اسلامک سورسز کو کریٹیسائز نہیں کرتے، اس کی تنقید نہیں کرتے، اس کو کنٹیکسچولائز نہیں کرتے جس کا استعمال آئسس جیسے گروپس کرتے ہیں. مثال کے طور پہ جو ابن تیمیہ کے کتابیں ہیں اور ان کی جو آرٹیکلز ہیں بلاسفیمی کے خلاف اور کرسچنز وغیرہ کے خلاف، اس کا بہت شدت سے استعمال کیا جاتا ہے آئسس کی. آئسس کا جو ویڈیو تھا جو جارڈینین پائلٹ کو جلایا، اگر آپ وہ ویڈیو کو دیکھیں گے تو وہ ختم ہوتا ہے ایک ابن تیمیہ کے کوٹ کے ساتھ. تو مسلمان اسکالرز ان چیزوں کو نہ تو کریٹیسائز کر رہے ہیں نہ ان کو ڈائریکٹلی ایڈریس کر رہے ہیں، اور جو مسلم اسکالرز اٹیمپٹ کرتے ہیں ان کی زیادہ تنقید ہو رہی ہے. مثال کے طور پر جیسے کہ میں نے جب اس کو لکھا تو میری تنقید زیادہ ہوئی، آئسس کی تنقید کم ہوئی کہ آپ کیوں ابن تیمیہ جیسے بڑے بڑے اسکالرز کو آپ کریٹیسائز کر رہے ہیں. تو جب تک مسلمز یہ آئیڈیالوجی کو اٹیک نہیں کریں گے، یہ بات کہنا کہ مسلمان نہیں ہیں یہ اسلام پہ نہیں چلتے، یہ ہالو ساؤنڈ کرتا ہے. کیونکہ اگر آپ سوشل میڈیا پہ پڑھیں تو ان کو بہت ان کے کافی سپورٹر ہیں مسلم دنیا میں، خاص طور سے کیونکہ ان کا جو پوسچر ہے وہ اینٹائی ویسٹ ہے. وہ بھی مسلمز جو سوشلسٹ ہیں، جو کمیونسٹ ہیں، جو لیفٹسٹ ہیں، جو ویسٹ سے ناراض ہیں، ویسٹرن مڈل ایسٹ میں جو پالیسیز ہے اس سے جو ناراض ہے، وہ بھی اس سے ایک قسم سے یوں کہیے کہ سمپتھیٹک ہے. صرف وہ مسلمان جو ویسٹرن میڈیا میں جو کوریج ہو رہا ہے اس کا جس سے ان کو نقصان ہوتا ہے، خاص طور سے ویسٹرن مسلمس، ان کے لیے آئسس جیسی ایکٹیویٹی نقصان دہ اور بری لگ رہی ہیں، لیکن دوسری جگہوں پہ اتنا نقصان دہ نہیں ہے. اور ویسٹرن ممالک اس آئیڈیالوجی کو کمپیٹ ہی نہیں کر سکتے، مطلب وہ کیسا کریٹیسائز کریں گے؟ اگر وہ اسلام کسی بھی چیز کو کریٹیسائز کرتے تو ہم خود اس کو اسلام فوبک لیبل کر دیں گے. اس لیے جہاں تک کہ آئسس کی آئیڈیالوجی ہے اس کو اگر مسلمان اسکالرس خود اگر انٹرنلی کنفرنٹ نہیں کریں گے تو یہ ویسے ہی چلتے رہے گا.
جی، یعنی کاؤنٹر نیریٹو جو ہے داعش کے ان کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کے خلاف وہ مسلمان ود ان مسلم ورلڈ جو ہے ان سے آنا جو ہے اس کا وہ ضروری ہے.
مثال کے طور پر یہ جو داعش کی جو سپورٹرز ہیں وہ اینٹی شیعہ بہت ہے، تو سنی کمیونٹی میں جو اینٹی شیعہ ہے وہ اب بھی سمپتھیٹک ہے آئسس کی ایکٹیویٹیز، کیونکہ وہ بشار الاسد کی حکومت کے خلاف ہے اور عراق میں جو شیعہ ملیشیاز ہے اس کے خلاف ہے. تو وہ نہیں چاہتے کہ مطلب زیادہ کریٹیسائز اس لیے بھی نہیں کرتے وہ میڈیا میں اور دوسرے جگہوں پہ، اس لیے کہ وہ مطلب وہ چاہتے ہیں کہ بشار الاسد کا بھی تنقید ہو اور ان کو بھی نکالا جائے اور شیعہ ملیشیاز کو بھی نکالا جائے. تو اس لیے بھی یہ جو جیو پالیٹکس ہے، سیکٹیرین پالیٹکس، اس کے وجہ سے بھی آئسس کی کریٹیسزم تھوڑی میوٹڈ ہے مسلم کمیونٹی میں.
ٹھیک ہے، اوکے. آپ بتائیے مشتاق احمد مہد صاحب کے داعش کا جو بڑھتا ہوا خطرہ ہے اس کو عالمی برادری کتنا سیریس لے رہی ہے؟ مشتاق احمد مہر صاحب،
میں کوشش کرتا ہوں آنسر کرنے کا.
جی،
لائن چڑھ گئی ان کی.
جی
دیکھیے، یہ جو آئسس کو انہوں نے صحیح کہا تھا کہ آئسس ایک برانڈ بن گیا ہے، ایک سسٹم سے اس کو کہیے کہ فرنچائز بن گئی ہے. مثال کے طور پہ یہ جو ڈنمارک میں جو حادثہ ہوا، شارلی ہیبڈو کا جو حادثہ ہوا، ہو سکتا ہے کہ یہ آئسس سے ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہو، ان سے ٹریننگ بھی حاصل کی ہو، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آئسس سے کوئی تعلق رکھے، بس اس کا برانڈ استعمال کر لیتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کوئی اب خدا نخواستہ کوئی لڑکا امریکہ میں یا یورپ میں ناراض ہو کر کسی بات پہ اگر وہ بندوقیں خرید کر اگر فائرنگ کرنا شروع کر دے تو وہ شاید اپنے آپ کو آئسس کے ساتھ लिया है ताकि उसको ज्यादा ग्लोबल अटेंशन मिले और उसकी नजर में लेजिटिमेसी मिल जाए, क्योंकि वो भी आईसीस को जिहाद करते हुए देखता है, वो समझता है कि अपने आप को जिहाद। तो ये जो ग्लोबल फैल रहा है आईसीस में, इसको डील करना उतना ही मुश्किल है जैसा कि पहले अलकायदा के साथ था, जिसको कहते हैं लोन वुल्फ, सेल्फ ऑर्गेनाइज, सेल्फ मोटिवेटेड जो टेररिस्ट एक्टिविटीज है, वो अलकायदा का नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि ये लीबिया का जो ग्रुप है, मुझे नहीं लगता कि उनका आईसीस से कोई डायरेक्ट कनेक्शन है, लेकिन अब वो आईसीस का झंडा भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इजिप्ट में भी, सानाई में भी जो लड़ रहे हैं इजिप्शियन गवर्नमेंट के खिलाफ, अब वो भी आईसीस का फ्लैग और उसकी कहिए उसकी ब्रांडिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं।
ठीक, ओके। डॉक्टर जुबैर इकबाल साहब, जिस तरह मुख्तर खान साहब ने कहा है कि इनका असल रिजल्ट बज़ाहिर हमें लग रहा है कि डिफरेंट फ्रेंचराइज जो है वो सामने आ रही हैं और इनका असल रिजल्ट जो है वो बढ़ रहा है, आप ये बताइए कि मिस्र और लीबिया की जो फोर्सेज ने दौलत इस्लामिया के ठिकानों पर बमबारी शुरू की है, इससे कितना नुकसान जो है वो दाइश को लीबिया में हो सकता है?
बेमानी किस्म की फायरिंग है ये, देखिए इसका कोई मकसद नहीं है, इसका सिर्फ मकसद ये है कि अपने जो नेशनल जो एजेंडा है उसको मजबूत किया जाए और अपने लोगों को तकवीयत दी जाए कि हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। देखिए वहां पर कोई ऑर्गेनाइज किस्म की एंटिटी नहीं है, कोई ऐसा हेडक्वार्टर नहीं है, कोई ऐसा ऑफिस नहीं है जहां पर के दाइश ने अपना दफ्तर बनाया हुआ हो और उस पर जाकर आप अटैक कर दें। इसलिए ये बिल्कुल बेमानी, बिल्कुल बेमकसद किस्म की बॉम्बिंग हुई है, इसकी वजह से नुकसान होंगे, फायदा नहीं होगा। सोचने वाली बात यह आ जाती है, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया था कि दाइश जो है ये एक नेशनलिस्ट मूवमेंट थी, वो नेशनलिस्ट मूवमेंट जो थी वो इस्लाम को इस्तेमाल कर रही थी अपने इंटरेस्ट के लिए। ये नेशनलिस्ट मूवमेंट शुरू हुई थी इराक में और सीरिया में, इसकी वजूहत इकोनॉमिक और पॉलिटिकल हैं, इसकी वजूहत रिलीजियस नहीं थी। अब वो रिलीजियस कलर हासिल करती जा रही हैं क्योंकि उसकी वजह से उनको ज्यादा सपोर्ट मिलती है। अब सोचना यह है कि इसको कैसे कंट्रोल करें आप। यकीनन मुसलमान जो आलिम हैं उनको कुछ करना चाहिए, लेकिन देखिए इसकी बेसिक प्रॉब्लम जो है वो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल है, उसको जब तक आप खत्म करने के लिए कोशिश नहीं करेंगे ये खत्म नहीं होगी। दूसरे ममालिक भी जो हैं वो इसको उसी वक्त छोड़ेंगे जब ये देखेंगे कि इससे उनको फायदा नहीं होता। वो सिर्फ उसी सूरत में होगा अगर आप उन डिसएनफ्रेंचाइज लोगों की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन को बेहतर करते हैं जिनको के पिछले 10-12 साल में नुकसान पहुंचे हैं। अब जरूरी ये है कि आया जो कुछ इराक में हो रहा है उसकी वजह से क्या दाइश की जोरी हो रही है कि उसकी सपोर्ट हो रही है, लगता तो यही क्योंकि बढ़ रही है कि वहां पर प्रोसिक्यूट किया गया है कि जिसकी वजह से अब चाहे या ना चाहे वो सुन्नी लोग जो न्यूट्रल थे वो भी अब शायद न्यूट्रल ना रहे।
ठीक, ओके। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम देखें तो अमरीकी सदर बराक ओबामा जो है उन्होंने ये कहा है कि दाइश के खिलाफ आलमी इतिहाद जो है वो जारहाना अंदाज में आगे बढ़ रहा है और उनके बकौल दाइश जो है वो पसपाई इख्तियार कर रहा है और वो हारने वाला है। इसके अलावा गुज़श्ता दिनों अमरीकी सदर जो है उन्होंने दाइश से निमटने के लिए एक करारदार का मुसविदा जो है वो भी कांग्रेस में पेश किया है। इस मुसविदे में क्या है, खुद हम सदर ओबामा की जुबानी सुनते हैं, उस पर फिर हम अपने एक्सपर्ट्स के कमेंट्स लेंगे। आइए सुनते हैं।
This resolution reflects our core objective to destroy ISIL. It supports the comprehensive strategy that we've been pursuing with our allies and our partners.
ये करारदाद दाइश को तबाह करने के हमारे अहम अहदाफ की अकास है। ये उसी जामे हिकमत अमली के मुताबिक है जिस पर हम अपने इतिहादियों और साथियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, यानी इराक और शाम में दाइश के खिलाफ फिजाई हमलों की एक मुनज्जम और मसलसल मुहिम और एतदाल पसंद शामी बागियों की मदद समेत मकामी अफवाज के लिए ट्रेनिंग और तआवुन।
इट इज नॉट द ऑथराइजेशन ऑफ अनदर ग्राउंड वॉर लाइक अफगानिस्तान और इराक।
ये इराक और अफगानिस्तान तर्ज की एक और जमीनी जंग के लिए इख्तियारनामा नहीं है। आज इराक में 2600 अमरीकी फौजी अपने अड्डों पर रहते हुए खिदमात सरंजाम दे रहे हैं और हाँ, इनको उन तमाम खतरात का सामना है जो किसी भी खतरनाक हालात में किसी को हो सकता है, تاہم یہ براہ راست لڑائی میں ملوث نہیں ہے. ان کا کام کردش فورسز سمیت عراقی فورسز کو ٹریننگ دینا ہے. جی, اور مشتاق احمد مہر صاحب, بتایا جا رہا ہے آپ نے دوبارہ ہمیں جوائن کیا ہے, آپ کے کمنٹس ہم امریکی جو اوباما انتظامیہ ہے داعش سے نمٹنے کے حوالے سے, ان کی جو اسٹریٹجی ہے, جو قرارداد کا مسودہ پیش کیا گیا ہے کانگریس میں, اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ داعش کے خلاف لڑائی میں یہ قرارداد جو ہے یا مسودہ کتنا مؤثر ثابت ہو سکتا ہے؟
جی, ہم سمجھتے ہیں پاکستان کے نقطۂ نظر سے کہ جو امریکن اسٹریٹجی ہے وہ کامیاب نہیں ہوگی. امریکہ نے مس انڈرسٹینڈ کیا ہے اس کو, سچویشن کو مس ریڈ کیا ہے. یہ جو داعش ہے یہ ایک بہت ڈفرنٹ قسم کی ملیٹنٹ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے, اور ان کو خوش قسمتی سے ایک ٹیریٹوریل گینز حاصل ہو گئے ہیں اور ان کو اکنامک ایڈوانٹیج حاصل ہوا ہے, وہ آئل اینڈ گیس کے ریسورسز ان کو حاصل ہوئے ہیں, پلس ان کو بہت سی فنڈنگ ہوئی ہے جو کہ اس ورلڈ میں اویلیبل ہے اس قسم کے کام کے لیے. داعش کا ایک چھوٹا سا جو میں سمجھتا ہوں ٹکڑا ہے وہ تو عراق میں ہے, جس میں سیریا عراق میں وہ اپریٹ کر رہے ہیں اور پریزیڈنٹ اوباما ان کو فائٹ کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ان کو ایریل ایکشن سے یا لوکل فورسز کو ٹرین کر کے روک سکیں گے. لیکن جو میں خطرہ دیکھتا ہوں وہ پاکستان کے نقطۂ نظر سے کہ داعش نے ہر جگہ مڈل ایسٹ میں بہت بڑا فرنچائز تقسیم کیا ہے, اور وہ جو کوئی اسٹرکٹ تھا طالبان کا یا جو ان کے گروہ جو ڈسنٹیگریٹ ہوئے ہیں, جو تقسیم ہوئے ہیں بن لادن کے مرنے کے بعد, وہ ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. اور یہ جو لیبیا کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہ ایک ریپرائزل تھا, ایک ریونج تھا, جو کہ داعش کے لوگوں کو سینائی کے علاقے میں ایجپشن فورسز نے مارا ہے. تو یہ پاکستان میں بھی ہم نے پچھلے دو ہفتوں میں دیکھا ہے کہ بڑے آگرہی طریقے سے شیعہ مساجد پہ جا کے انہوں نے حملہ کیا ہے, اور اس میں داعش کا ایلیمنٹ بہت ویزیبل ہے, بہت کلیئر ہے. اس لیے کہ پاکستان میں جو طالبان کی ملٹیسزم ہے وہ ڈفرینٹ ہے, تو یہ جو پرابلم ہے اس کو ڈیل کرنے کے لیے امریکہ کی امداد تو ہوگی, ویسٹ کی امداد تو ہوگی, لیکن جو کنٹریز ہیں مسلم کنٹریز ہیں ان کو اپنا ایکٹ ٹوگیدر کرنا پڑے گا, اور خاص طور پہ انہیں سمجھنا پڑے گا کہ یہ ایک پراکسی وار ہے ایران اور سعودی عربیہ کی ڈومیننس کے لیے, اور اس کے لیے انہیں لوکل ڈیفنس کی ضرورت پڑے گی.
ٹھیک, اوکے. ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, اگر ہم دیکھیں تو یہ جو قرارداد ہے اس میں جس طرح صدر اوباما نے کہا کہ جو مقامی فوجی ہیں کردش اور عراقی ان کو ٹریننگ دی جائے گی, براہ راست امریکی افواج جو ہیں وہ اس لڑائی میں شریک نہیں ہوں گی, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ افغانستان اور عراق طرز کی جنگ کے لیے اس مسودے میں یا کوئی اختیار نامہ جو ہے وہ نہیں مانگا گیا ہے. یہ بتائیے کہ یہ کتنی مؤثر آپ کی نظر میں ثابت ہو سکتی ہے اس طرح کی اسٹریٹجی, اور موجودہ حالات میں ایسی کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے, اس کے خدوخال کیا ہونے چاہیے جو ہم کہہ سکیں کہ وہ داعش کے خلاف لڑنے میں مؤثر ثابت ہو؟
دیکھیے, جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا, داعش جو ہے یا اسلامک اسٹیٹ کہہ لیجیے, جو مرضی کہہ لیجیے, یہ ایک نیشنلسٹ موومنٹ ہے. اس کی اصل جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو پہچاننا ضروری ہے, یہ کیوں بنی. اس کو جب تک آپ ریسپونڈ نہیں کریں گے, آپ جتنی مرضی ملٹری فورسز استعمال کر لیں, آپ اس آئیڈیا کو یا آئیڈیالوجی کو ختم نہیں کر سکتے. سب سے بڑی بات یاد آتی ہے کہ آپ کس حد تک عراق اور سیریا میں وہاں کے لوگوں کی جو اصل مقاصد ہیں اور جو ان کے آبجیکٹیوز ہیں, جو ان کی نیڈز اور ڈیمانڈز ہیں, ان کو کیسے پورا کرتے ہیں. آپ کس حد تک عراق جیسی جگہ پر گورنمنٹ کو اس مقام تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ وہاں کے ہر قسم کے آبجیکٹیوز اور ان کے انٹرسٹ کا خیال رکھ سکے. میجورٹی گورنمنٹ بنا سکتے ہیں کہ نہیں, اگر آپ وہ نہیں کر سکتے تو یہ اگریسو قسم کی جو فورس ہے جس میں آپ وہاں کے لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں کہ وہ لڑیں, تو وہ صرف لڑائی کو بڑھاتی چلی جائے گی. دیکھیے یہ وہ مقام آ گیا ہے جب بھی ہم کوئی ریئیکشن کرتے ہیں تو اس کا اور ریئیکشن ہوتا ہے اور کانفلکٹ بڑھتا چلا جاتا ہے. اس کانفلکٹ کو ختم کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ یہ اسٹریٹجی جو ہے اس کو ذرا موڈیفائی کیا جائے. اس میں صرف وار پاورز ایکٹ کے تحت صرف ملٹری فورس استعمال کرنے کی یا ملٹری اسسٹنس کی بات نہ کی جائے, بلکہ یہ بھی سوچا جائے کہ آپ ان ممالک میں جہاں یہ پرابلمس ہیں ان کی پرابلمس کو کیسے حل کریں گے. آیا عراق میں آپ ایک یونیفائیڈ نیشنل گورنمنٹ بنا سکتے ہیں کہ نہیں, آیا آپ وہاں کی مائنورٹی جو ہے اس کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں, آیا آپ سیریا میں میجورٹی گورنمنٹ بنانے کی کس حد تک کوشش کریں گے, ان کی اکنامک اور کلچرل اور پولیٹیکل پرابلمس کو کس حد تک حل کرنے کے لیے سپورٹ کریں گے. اگر آپ وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر ملٹری فورس جو ہے وہ ایک یوز لیس سسٹم کا ایک انسٹرومنٹ بن جاتا ہے جس کی وجہ سے اور مشکلات بعد میں پیدا ہو سکتی ہیں.
ٹھیک, اوکے, پروگرام کو ہم آگے بڑھانا چاہیں گے اور ڈاکٹر مختار خان صاحب آپ کے ہم کمنٹس لینا چاہیں گے. ڈنمارک میں جو دہشت گردی کے واقعات سامنے آئے ہیں گزشتہ دنوں میں, اس میں اگر ہم دیکھیں تو ان واقعات میں کوئی غیر ملکی جنگجو جو تھا جو شام یا عراق میں لڑتا رہا ہو وہ شامل نہیں تھا, بلکہ ایک ایسے شخص جو ہے وہ پکڑا گیا ہے جو مجرمانہ سرگرمیوں کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ پہلے ہی پولیس کی نظروں میں تھا. تو آپ یہ بتائیے کہ یہ جو واقعات ہوئے ہیں اس کو کیا ڈنمارک کی جو وہاں پہ جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کی ناکامی ہے, یا پھر ہم یہ کہیں کہ فرانس میں جو کچھ ہوا ہے باقی مغربی ممالک میں جو واقعات ہوئے ہیں دہشت گردی کے اس سے یہ انسپریشن اس آدمی نے یا دہشت گرد نے لی ہے؟
دیکھیے جو یہ یورپین ناردرن یورپین جو ایکسٹریملی لبرل اسٹیٹس ہیں ان کا جو سچویشن ہیومن رائٹس کا لیگل رائٹس کا اور جو پرزن سسٹم وغیرہ ہے وہ اتنی خطرناک, جیسے جس طرح کی ٹیررزم اب ہم دیکھ رہے ہیں اس کے لیے یہ تیار نہیں ہے. مطلب مثال کے طور پہ اس طرح کے شخص اگر مسلم ممالکوں میں بند ہوتے ہیں تو ان کو کبھی چھوڑا ہی نہیں جاتا, کیونکہ یہ پوٹینشیل, مطلب یہ اگر رسک اگر آپ میجر کریں تو رسک بہت ہے کہ یہ جیسے ہی فری ہوتے ہیں یہ اپنے اس طرح کے کام شروع کریں گے. یہ ازمپشن کہ ان کو جیل میں ریہیبلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے, یہ اور بات ہے کہ کرمنل ہیں, چور ہیں, جن کے پاس تعلیم نہیں ہے اس کی وجہ سے وہ پیٹی کرائم میں بزی ہیں, ان لوگوں کو آپ ریہیبلیٹ وغیرہ کر سکتے. یہ جو آئیڈیالوجیکلی اینٹائی ویسٹ ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ ویسٹ اسلام پہ ویسٹرن کلچر اسلام کے خلاف ہے اس لیے وہ فریڈم آف اسپیچ وغیرہ پہ حملہ کریں گے, تو اس طرح کے کرمنلز کے واسطے تو پورا ویسٹ اپنا کلچر تھوڑی بدل دے گا تاکہ یہ فری جیلوں سے رہا ہو کر پھر یہ فری رہ سکے. تو میرے خیال سے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو ہیومن رائٹس پروٹیکشن ہیں وغیرہ وہ سب کم ہوتے جائیں گے, جیسا کہ امریکہ میں کم ہو گئے ہیں پیٹریٹ ایکٹ کی وجہ سے. کئی جو ڈیو پروسیس ایشوز ہیں وغیرہ وغیرہ, جو رائٹس آف پرزنرز کرمنلز وغیرہ ہیں وہ کم ہوتے جائیں گے خاص طور سے, اور ہو سکتا ہے کہ یہ جو امپلیمنٹیشن ہو وہ ریشل پروفائلنگ کا بھی استعمال کرے, یعنی اس طرح کی پروٹیکشن ان لوگوں کے لیے کم ہو جائیں گے جن کا مذہب اسلام ہو یا جن کا تعلق عرب, اور اس سے زینوفوبیا بھی بڑھ جائے گا جس وجہ سے امیگریشن بھی سفر کریں گے. لیکن ایک بات میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ جو آئی سی ایس کو آپ کے دوسرے اسپیکر بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ نیشنلسٹ موومنٹ ہے, ہم کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جو والنٹیئرز ہیں آئی سی ایس کے لیے جو یہ ساری بروٹیلٹیز آپ دیکھ رہے ہیں, کئی اس میں بروٹیلٹیز ویسٹرن کنورٹ مسلمز کر رہے ہیں جو وہاں پہ گئے ہیں, اور ہزاروں تعداد میں فرانس سے تقریباً 1500, دوسرے عرب یورپین ملکوں سے تقریباً 1000, ٹونیشیا سے 3000, پاکستان سے, ملیشیا سے, یہاں سے کئی والنٹیئر لٹرلی 25-30,000 کی تعداد میں وہاں گئے ہیں. اور آئی سی ایس مطلب یہ ایسٹیمیٹس ہیں, بعض کا ایسٹیمیٹ ہے کہ 5000 فورن فائٹرز ہیں, بعض کا ایسٹیمیٹ زیادہ ہے, یہ سب باہر سے آ کے بھی وہاں پہ لڑ رہے ہیں. تو یہ کہنا کہ وہ انڈیجینس نیشنلسٹ موومنٹ ہی ہے اس سے ہٹ کے اور کوئی دوسری چیز نہیں ہے, یہ بات غلط ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل ایفرٹس ہو رہے ہیں ملٹریلی, انہوں نے آئیسیس کا جو ٹیریٹوریل ایکسپینشن ہے اس کو تو کنٹین کر دیا ہے, نہ تو وہ موصول سے ہٹ کے نہ تو وہ اور زیادہ کردش ایریاز میں قبضہ نہیں کر سکے, نہ وہ ان کا ایکسپینشن سیریا میں ہوا ہے, نہ وہ بغداد کی طرف بڑھ سکے. تو جو انٹرنیشنل ایفرٹس ہو رہے ہیں ملٹری, ایٹ لیسٹ وہ آئیسیس کو اس ٹیریٹری میں محدود رکھے ہیں جہاں پہ وہ 6-7 مہینے تک بڑھ گیا تھا. تو ایک قسم سے یوں کہیے کہ ملٹری کنٹینمنٹ ہو رہا ہے, اس کا الیمینیٹ تو ان کو مطلب یہ جینوسائڈ کی بات ہو جائے گی کہ آئیسیس کے 40-50 ہزار جتنے بھی فائٹرز ہیں ان کو سب کو ختم کر دیا جائے. لیکن یہ جو اکنامک اور پولیٹیکل یہ کہنا ہے کہ بھائی آپ ہم سے ناراض ہیں, اچھا ہم آپ کو جاب دیں گے, آپ کو تعلیم دیں گے, ہم آپ کے لیے گھر بنائیں گے, ہاسپٹل بنائیں گے, یہ کافی انویسٹمنٹ ہو چکے ہیں عراق میں, لٹرلی بلینز آف ڈالرز انویسٹ کیا گیا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ جو سیکٹیرین ایلیمنٹ ہے جس کے وجہ سے عراقی خود سنیوں کو دبا کے رکھا ہے, جس کے وجہ سے سنی اپسٹ ہیں, یہ معاملات تو انٹرنل ہیں, یہ عرب ملکوں کو خود سیٹل کرنا چاہیے. یہ ویسٹ ممالک میرے خیال سے اگر یہ
اٹینڈ کرتے ہیں نیشن بلڈنگ میں
تو یہ نقصان زیادہ فائدہ کم کریں گے.
ٹھیک, اوکے. اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے یوکرین کے حوالے سے, تنازع کے حال کے حوالے سے جو امن معاہدہ ہوا ہے اس پہ ہم بات کرنا چاہیں گے. اور ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ یہ معاہدہ جس کو مغرب ممالک نے, امریکہ, روس اور یوکرین سب نے اس کو تسلیم کیا ہے, اس معاہدے میں ہے کیا؟ اور یہ گزشتہ برس جو 5 ستمبر کو امن معاہدہ ہوا تھا یوکرین ہی کے حوالے سے, اس سے کس قدر یہ مختلف ہے؟
دیکھیے 5 ستمبر کا جو معاہدہ ہوا تھا وہ بہت ٹیمپرری قسم کا معاہدہ تھا, یہ زیادہ پروگریسو ہے کیونکہ اس میں 3-4 چیزوں کو ایکسپٹ کر لیا گیا ہے. ایک تو یہ کہ ایسٹ یوکرین جو ہے اس کو آٹونمی مل سکتی ہے, نیا کانسٹیٹیوشن بنے گا جس کے تحت ایک نئی پولیٹیکل ڈسپنسیشن ہوگی اور کئی ریجنز, یوکرین کے جو ریجنز جو ہیں ان کو بڑی حد تک آٹونمی مل جائے گی, جس کی وجہ سے ان کے جو لوکل انٹرسٹ ہیں ان کو پرزرو کیا جا سکے گا. سب سے اہم بات یہ آ جاتی ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو انٹرم سٹیپس لیے جائیں گے وہ کس حد تک افیکٹو ہوں گے. ان میں سب سے بڑی بات یہ آ جاتی ہے کہ آپ اس سیز فائر کو ختم کرنے کے لیے ہیوی ویپنز کو آپ موو کر دیں گے تاکہ وہ اتنے دور ہو جائیں کہ ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہونے میں انفیکٹو ہوں, اس میں وہ 40 میل دور کر دیے جائیں گے ایک دوسرے سے. مطلب یہ آ جاتا ہے کہ اس قسم کی امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے جو سٹیپس لیے جانے چاہیے وہ کمپلیکس ہوتے ہیں اور وہ پولیٹیکلی مشکل ہوتے ہیں, کیونکہ اس میں نہ صرف نیشنل انٹرسٹ کو دیکھا جاتا ہے بلکہ لوکل انٹرسٹ اور لوکل آبجیکٹیوز کو بھی دیکھا جاتا ہے. اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ علاقوں میں یہ سیز فائر, جو نئی سیز فائر جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو رہی, وہ اسی لیے ہے کہ لوکل انٹرسٹ جو تھے ان کو سیریسلی سامنے سے نہیں رکھا گیا. فار ایگزامپل یہ جو جس شہر کے ساتھ ابھی تک یہاں پر ابھی تک سیز فائر نہیں ہوا وہ اس لیے نہیں ہوا کہ وہ ایک ریلوے جنکشن ہے اور وہ ایک بہت عام ریلوے جنکشن ہے اور دونوں سائڈیں جو چاہتی ہیں اس کو کنٹرول کرنا چاہتی ہیں, وہ لوگ پہلے سے تیار نہیں تھے کہ وہ اس قسم کے سیز فائر کے لیے شامل ہو جائیں گے. چونکہ وہ اس کے لیے تیار نہیں تھے اسی وہ ابھی تک لڑ رہے ہیں, لیکن بڑی حد تک سیز فائر قائم ہے اور امید یہ ہونی چاہیے کہ یہ تمام ملک جو جس میں فرانس اور جرمنی شامل ہیں اور رشیا شامل ہیں وہ ایکٹیولی کام کرتے رہیں گے اور بڑی حد تک اس مقام تک پہنچ جائیں گے کہ یہ سیز فائر قائم رہے. اگر یہ سیز فائر اگلے 3-6 مہینے تک قائم رہتی ہے تو امید رکھنی چاہیے کہ پولیٹیکل سولوشنز کے لیے کمپرومائزز ہو سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہوگا کہ پولیٹیکل اور فائنینشیل سپورٹ آپ کو کیسے ملتی ہے.
ٹھیک, لیکن پھر ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب یہ سوال ذہن میں آتا ہے جس طرح ابھی آپ نے خود کہا کہ جو چاہے وہ روس کے حامی ہو مشرقی یوکرین میں یا یوکرینی افواج ہوں, یہ اس معاہدے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھے ایک طرح سے, اور ابھی آج کی یہ خبر ہے کہ ان دونوں فریقین نے معاہدے کی خلاف ورزی کے الزامات بھی ایک دوسرے پر لگائے ہیں, تو پھر ان حالات میں یہ جو معاہدہ ہے یہ کتنا دیر پا ثابت ہو سکتا ہے, اور آیا یہ ایک دیر پا حل ہے یوکرین تنازع کا؟
نہیں, یہ دیر پا حل تو نہیں ہے کیونکہ اس کے لیے تو اور کام کرنے پڑیں گے اور اس کے لیے نئے نیگوسیشنز کرنی پڑیں گی. دیکھیں یہ جو کانفلکٹ ہو رہا ہے یہ اس قسم کے کانفلکٹ انیوژل نہیں ہوتے. جب بھی سیز فائرز ہوتے ہیں اس قسم کی ضرور پیدا ہوتی ہیں. مطلب یہ آ جاتا ہے کہ جو گارنٹورز ہوتے ہیں جن میں تین چار عام ممالک شامل ہیں ان کو اپنی انفلوئنس آف فورسز کو اپنی پریشر کو استعمال کرنا ضروری ہوگا. اسی وجہ سے پہنچ سکتے ہیں کہ یہ اسٹریم لائن ہو جائے. ابھی دیکھیں کہ یوکرین کو اگلے ایک سال کے لیے کچھ 80 بلین ڈالرز کی ضرورت ہے. وہ 80 بلین ڈالرز کہاں سے آئیں گے؟ ان میں کچھ پیسے تو رشیا کی طرف سے آئیں گے کہ جو رشیا کو لون جو واپس کرنا تھا اگر اس کو پوسٹپون کر دیا جاتا تو وہ پیسے بچ جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یوکرین کو پیسے چاہیے ہیں امریکہ سے, آئی ایم ایف سے, یورپین یونین سے وغیرہ وغیرہ. تو اگر انفلوئنس استعمال کیا جائے ان پیسوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل فورسز کو اور انفلوئنسز کو استعمال کیا جائے تو امید یہ ہونی چاہیے کہ یہ انٹرم سیز فائر جو ہے کچھ دیر تک قائم رہ سکتی ہے. اور اگر یہ قائم رہ سکتی ہے تو پھر پولیٹیکل سولوشنز پیدا کرنے کے لیے نیگوسیشن ہو سکتی ہیں. آیا وہ ہوں گی یا نہیں ہوں گی یہ بہت مشکل ہے کیونکہ ابھی تک کلیئر کٹ پریمبل یا پروٹوکالز نہیں بنائے گئے جس کی بیسس پہ یہ فریقین جو ہیں اور جو فریقین تو نہیں کہنا چاہیے یہ اوپوننٹس ہیں اگر یہ کیسے مل کے بات کر سکتے ہیں اور ان کو کیسے ان کے اگریمنٹس کو کیسے گارنٹی کیا جا سکتا ہے.
ٹھیک, اوکے. اور ہم سامعین کو بتاتے چلیں کہ اس وقت پاکستان کی جو لائنز ہیں وہ کافی خراب ہے. ڈاکٹر مشتاق مہر صاحب جو ہیں ان کی آواز یہاں ہم تک آ نہیں رہی ہے اور ان کی لائن بار بار ڈراپ ہو رہی ہے. ڈاکٹر مختار خان کی لائن بھی ڈراپ ہو چکی ہے. ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, مزید کچھ دیر کے لیے میں آپ کو لینا چاہوں گی. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ باقی جو دو مہمان ہیں ان کو دوبارہ ہم لائن پہ لیں. اور اس وقت ہم آپ کے کمنٹس لینا چاہیں گے. کہا جا رہا ہے کہ اقوام متحدہ کی جو سلامتی کونسل ہے انہوں نے متفقہ طور پر ایک قرارداد کی منظوری دی ہے جس میں جو ہاں جی شیعہ جو ہوتی باغی ہیں ان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اقتدار سے علیحدہ ہو جائیں. تو موجودہ جو یمن میں صورتحال ہے اور کسی حد تک بعض علاقوں میں کافی ہمیں ہوتی جو شیعہ ہیں ان کا پلڑا باری نظر آ رہا ہے, تو اس مطالبے کی یو این کی جانب سے جو کیا گیا ہے اس کی کیا اہمیت آپ دیکھتے ہیں؟
بیسک اہمیت یہ ہے کہ اس علاقے میں جو اپوننٹس اور سپورٹرز ہیں ہوتیز کے ان کو پاز کرنا پڑے گا. ان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر گلوبل اپوزیشن ہے اور وہ بھی یونیفائیڈ گلوبل اپوزیشن ہے تو اگر وہ اس قسم کے ایگریمنٹ کو اور ریزولوشن کو سپورٹ نہیں کرتے یا مینٹین نہیں کرتے تو ان کی وجہ سے کانسیکوینسز پیدا ہو سکتے ہیں. مثلاً اس ریزولوشن کے بعد اگر ہوتی کوآپریٹ نہیں کرتے تو پھر اس علاقے کے دوسرے ممالک جو ہیں جن میں یورپ جس میں جی سی سی بھی شامل ہے وہ حق ان کو حق حاصل ہوگا کہ وہ انٹروین کر سکیں کیونکہ ان کی اسمپشن یہ ہوگی کہ وہ یونائیٹڈ نیشنز کے جو سیکیورٹی کونسل کا جو ریزولوشن ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے سپورٹ دے رہی ہیں. تو ایسے معاملات میں خطرہ یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یمن کے اندر سول وار اور بڑھ جاتی ہے. یاد رہے کہ ہوتیز ایک مائنورٹی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ساؤتھ یمن جو ہے وہاں پر اپنی اٹانمی کے لیے جنگ ہو رہی ہے. سینٹرل یمن میں اور ایسٹرن یمن میں بڑی حد تک القاعدہ جو ہے وہ دوبارہ ایکٹیویٹ ہو رہا ہے. ایسی سچویشن میں ضروری یہ ہو جاتا ہے کہ یہ ریزولوشن جو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کسی نہ کسی طریقے سے تمام اس علاقے کے جو حریفین ہیں ان کو کوآپریٹ کرنا ضروری ہوگا اور کمپرومائزز کرنے ہوں گے. اس میں صرف جی سی سی اور سعودی عربیہ ہی نہیں بلکہ اس میں بڑی عام طور پر ایران کو شامل ہونا ہوگا کیونکہ ہوتی کی سپورٹ جو ہے وہ بڑی حد تک ایران سے آ رہی ہے.
جی ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, آپ ہمارے ساتھ رہیے پلیز مزید کچھ دیر کے لیے. اس وقت ہم ایک بریک لینا چاہیں گے اور بریک کے بعد آپ سے آخری کمنٹ ہم لینا چاہیں گے. ترک وزیراعظم جو ہے وہ پاکستان کا دورہ کرنے والے ہیں. اس دورے کی پاکستان کے لیے کیا اہمیت ہے اور ترکی کے لیے یہ کتنا اہم ثابت ہو سکتا ہے اس پہ ہم آپ کے کمنٹس لیں گے, لیکن پہلے ہم لینا چاہیں گے ایک بریک.
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
جی سامعین، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سن رہے ہیں پروگرام ان دی نیوز. میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس اور اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں ویٹو میر. اور ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب، جس طرح ابھی بریک سے پہلے میں نے کہا کہ ترکی کے جو وزیر اعظم ہیں احمد داؤد صاحب، وہ پاکستان کا دورہ کرنے والے ہیں، یہ ان کا پہلا دورہ ہے. اور بتایا جا رہا ہے کہ ان کے ہمراہ ترکی کے اعلی سطحی کاروباری شخصیات جو ہیں وہ بھی شامل ہوں گے. یہ بتائیے کہ اس دورے کی اہمیت کیا ہے آپ کی نظر میں دونوں ممالک کے لیے؟
یہ بہت اہم ہے. وہ اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ ترکی جو ہے وہ بڑی حد تک اب ویسٹ اور نارتھ کے دیکھنے کے بجائے ایسٹ کی طرف دیکھ رہا ہے، لیکن چونکہ مڈل ایسٹ میں، خاص عرب ممالک میں، مشکلات بہت ہیں، اس لیے پاکستان اس کے لیے ایک اور اہمیت حاصل کر گیا ہے. صرف اسی لیے نہیں کہ وہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، بلکہ اسی لیے بھی کہ ترکی اور پاکستان، جن کے تعلقات بہت پرانے اور بہت قریب ہیں، وہ پولیٹیکلی اور اکنامیکلی ایک دوسرے کو سپورٹ اور اسسٹ کر سکتے ہیں. یاد رہے کہ اگر پاکستان اور چین کی جو سلک روڈ ہے اور جو دوسرے ایگریمنٹس ہیں، اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو بہت بڑی حد تک سینٹرل ایشیا اور ایسٹ ایشیا کا ایک بہت میجر اکنامک ایریا جو ہے وہ اوپن ہو جاتا ہے. اور اگر پاکستان اور ترکی ایک دوسرے کے ساتھ اکنامکلی کوآپریٹ کر رہے ہوں گے، تو پھر وہ اس کی اہمیت کو استعمال کرتے ہوئے فیوریبل قسم کی کنڈیشنز اپنے لیے پیدا کر سکتے ہیں. اس لیے ضروری اس کے لیے یہ ہو جاتا ہے اس سے پہلے کہ کنڈیشنز کانکریٹ کی طرف بن جائیں، وہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ایک قسم کی انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنا چاہتے ہیں اور پروٹوکالز بنانا چاہتے ہیں، جس کی بیسس پہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اکنامکلی اور پولیٹیکلی کوآپریٹ کریں گے، صرف مڈل ایسٹ میں نہیں بلکہ ایشیا میں بھی.
ٹھیک، بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب، تھینک یو سو مچ. آپ مزید کافی ٹائم آپ نے آج ہمیں دیا ہے. پاکستان سے ہماری جو ٹیلی فون لائنز ہے اس میں کافی خرابی بتائی جا رہی ہے اس وقت، کچھ گیسٹ ہمیں نہیں مل رہے ہیں. شارٹ نوٹس پہ ہمیں پاکستان لاہور سے خالد فاروقی صاحب نے جوائن کیا ہے، ان کے ہم بے حد شکر گزار ہیں اور انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. اور کچھ دیر میں ہمیں امید ہے کہ کراچی سے ایک سینئر صحافی اور تجزیہ نگار ماجد صدیقی صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے. آپ دونوں مہمان ہمارے ساتھ رہیے. اس وقت ہم ایک بریک لیں گے، بریک سے واپس آ کے کراچی کی صورتحال پہ ہم بات کرنا چاہیں گے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
جی، اور ماجد صدیقی صاحب، آپ سے ہم آغاز کرنا چاہیں گے. یہ بتائیے گا کہ آج ہمارے پاس یہ خبر ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف اور جنرل راحیل شریف جو ہیں، دونوں نے کراچی کا دورہ کیا ہے اور وہاں پر امن و امان کے قیام کے حوالے سے جو آپریشن جاری ہے، فوجی آپریشن، اس کا انہوں نے جائزہ لیا ہے. سوال یہ ہے کہ کافی عرصے سے ہم سن رہے ہیں کہ کراچی میں آپریشن ہو رہا ہے، ابھی تک اس آپریشن کے کیا نتائج آپ وہاں پہ دیکھتے ہیں؟ صدیقی صاحب، ماجد صدیقی صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی، ان کی آواز نہیں آ رہی ہے. خالد فاروقی صاحب،
جی
السلام علیکم. خالد فاروقی صاحب، اس کا جواب اگر آپ دیں کہ کراچی میں جو کافی عرصے سے فوجی آپریشن جاری ہے، اس کے کیا نتائج جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں؟
دیکھیے، یہ تو کراچی میں ظاہر فوجی آپریشن تو اس طرح سے نہیں شروع ہوا تھا. رینجرز کو وہاں ذمہ داریاں دی گئی ہیں اور رینجرز جو ہے وہاں پہ آپریشن جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو اس کے نتائج جو ہیں میرے خیال میں کافی حد تک ٹھیک ہوئے ہیں. لیکن یہ جو جس کو آپ فوجی آپریشن کہتے ہیں، یہ بیسیکلی نیشنل ایکشن پروگرام تھا، پلان تھا، اس کے بعد پھر وہاں پہ یہ آپریشن شروع ہوا, وہاں پہ گرفتاریاں کی گئی اور بہت بڑی تعداد میں ہمیں جو اطلاعات ہیں اس میں یہ ہے کہ جہاں ملک کے باقی حصوں سے بڑی تعداد میں لوگ پکڑے گئے وہاں کراچی سے بھی لوگوں کو پکڑا گیا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جو کراچی میں امن و امان کی بحالی کے لیے جو کوششیں ہیں وہ اس حد تک کامیاب نہیں ہو سکی, کیونکہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد وہاں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جس کے بڑے اثرات پر مرتب ہوتے ہیں. اور پھر اسی طرح سے جو ہے کچھ واقعات جس سے پہلے ہو چکے ہیں, جیسے وہاں پہ ہمارے بلدیہ ٹاؤن ہے اس میں بھی بہت ڈسٹرب کیا ہے پورے ملک کو, اور جو اس کے بارے میں انویسٹیگیشن ہوئی جو ایک رپورٹ سامنے آئی اس سے بھی بہت ڈسٹرب کیا. تو جنرل راحیل شریف جو وہاں پہ کراچی میں اس وقت موجود ہیں اور پرائم منسٹر خود بھی وہاں پہ گئے ہوئے ہیں, تو اس میں یہ کہا تو جا رہا ہے کہ جہاں وہاں پہ جو ٹارگیٹڈ آپریشن ہے وہ کافی حد تک کامیاب رہا ہے. اس سلسلے میں انہوں نے جو سندھ میں جو سول اور فوجی قیادت ہے وہاں ان سے بھی مشاورت کی ہے. اس کے بعد اس کے علاوہ جو آر بی سی سے آج بہت ہی میرا خیال ہے پرائم منسٹر نے تو شاید اتنے واضح الفاظ میں یا اتنا کھل کر بات نہیں کی, لیکن آر بی چیف نے بہت کھل کر انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ ہمیں جس حد تک بھی جانا پڑا ہم جائیں گے اور ہم اس آپریشن کو جو ہے وہ کامیاب کریں گے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ بھی شاید اس مرض کو سمجھ گئے ہیں کہ جو بنیادی طور پر جس وجہ سے کوئی آپریشن کامیاب نہیں ہوتا اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں میں جو سیاسی مداخلت ہے وہ ہے. وہاں پہ پولیس جو ہے یہ پولیٹیکل جو جماعتیں ہیں ان کے اثر میں رہتی ہے, اور کراچی میں تو بالخصوص ایم کیو ایم کا کبھی ہولڈ رہتا ہے اور کبھی پھر پیپلز پارٹی کا یا جو بھی وہاں پہ سسٹم کراچی میں چل رہا ہو ان کے, تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مخالفین جو ہے جانبداری کے الزامات لگاتے رہے. لیکن اب جو فوج نے آپریشن کیا ہے اس پہ دیکھیے اس پہ شاید ابھی فوری طور پہ کسی کا کوئی اعتراض سامنے نہیں آ رہا. میرا یہ خیال ہے کہ اگر اسی طرح سے فوج جو ہے اس نے اپنی انوالومنٹ اپنی رکھے اور جو دہشت گردی میں ملوث عناصر ہیں ان کو بھی اور جو ان کی پشت نہ ہی کرنے والے عناصر ہیں ان کو بھی, اور بالخصوص جو ہمارے وہاں پہ بعض ایسے افراد جو کہ مذہبی جماعتوں کی ایک سہارا لے کر یا ان کی ووٹ میں جاتے تو وہاں پہ دہشت گردی کی کاروائیوں میں مصروف رہے ہیں ان کے خلاف, اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بہت بڑی سٹیک ہولڈر کراچی کی ہے ایم کیو ایم, ایم کیو ایم کی قیادت کو اس نے یہ ہے کہ بہت زیادہ ایک ذمہ داری کا رسپانسبلٹی کا ریاست کے جو ادارے ہیں ان کے ساتھ تعاون کا ایک رویہ اس وقت دکھانا ہوگا. ابھی جیسے کراچی میں بلدیہ ٹاؤن کے سانحے پہ جب رپورٹ آئی تو ایم کیو ایم کی قیادت نے جس طرح سے اس میں قومی اداروں کو رینجرز کو یا جو خفیہ ایجنسیاں ہیں ان کو رگیڑنے کی کوشش کی, ان کو ٹارگیٹ کیا, میرے خیال میں یہ ایک پازیٹو سائن نہیں ہے. اس وقت اگر پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں یہ اس نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کے لیے اپنے ریاستی اداروں کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں ان کی حمایت کرتے ہیں, تو میرے خیال میں یہ ایک ایسا موقع ہے جہاں پہ ہم کافی حد تک اپنے جو گولز ہیں ان کو اچیو کر سکتے ہیں. لیکن اگر اس موقع پر سیاسی جماعتوں نے کہیں ڈس اپوائنٹمنٹ دکھائی, کہیں انہوں نے مخالفت کی, کہیں انہوں نے ایسا رویہ اختیار کیا جس سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کامیابی نہ مل سکی, تو پھر اس کے کراچی پر بہت ہی برے اثرات میرے خیال ہے مرتب ہوں گے. تو میرے خیال یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں بالخصوص ایم کیو ایم, بالخصوص پیپلز پارٹی, بالخصوص پی ٹی آئی, اے ایم پی, ان سب کو وہاں پہ اس وقت سینس آف ریسپانسبلٹی جو ہے اس کو محسوس کرنا پڑے گا, اور اس کے مطابق انہیں ہر طرح کی جو ہے نا وہ اپنے اداروں کے ساتھ تعاون دینا ہوگا ان کو.
ٹھیک, ماجد صدیقی صاحب نے دوبارہ ہمیں جوائن کیا ہے. جی آپ کو آواز آ رہی ہے صدیقی صاحب؟
Yes, I can hear you.
جی السلام علیکم ماجد صدیقی صاحب. آپ یہ بتائیے کہ کراچی میں جب ہم امن و امان کی بات کرتے ہیں, امن و امان کے قیام کی بات کرتے ہیں, تو کیا ایسی رکاوٹیں ہیں؟ کیونکہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر رینجرز, فوجی آپریشن, یہ سب کچھ ہو چکا ہے, لیکن اس کے باوجود حالات جو ہیں وہ بظاہر قابو میں ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. کیا وجوہات ہیں اس کی, اور ایسی کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ جو خاص طور پر کراچی کے حالات کی جب ہم بات کرتے ہیں اس کو وہاں پہ بہتری لانے کی جب ہم بات کرتے ہیں اس میں مؤثر ثابت ہو؟
دیکھیں جی, آن گراؤنڈ جو سچویشن ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ کا جو گورننس کا جو ڈھانچہ ہے وہ بالکل ویک ہے, آپ کی جو پولیسنگ کا جو سسٹم ہے وہ بھی بہت ویک ہے, آپ کی پولیس پولیٹیسائز ہو چکی ہے, وہ کرمنلز کا بھی ساتھ دیتی ہے, اور آپ کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں ملیٹنٹ ونگز ہیں. تو آن گراؤنڈ جو سچویشن ہے اس میں جتنے بھی میجر اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی اپنی ویکنیسز ہیں. جب تک آپ کے سوسائٹی سے کرپشن کا خاتمہ نہیں ہوگا, आप अपनी पुलिस को डिपोलिटिसाइज नहीं करेंगे, आप जब तक अपनी पॉलिटिकल पार्टीज जो आवाम से वोट लेकर असेंबलियों तक पहुंचती हैं वो जब तक अमन अमान के हवाले से सिंसियर नहीं होंगे, अपने अंदर से जो उनके अंदर क्रिमिनल जो बसते हैं उनको निकाल बाहर नहीं करेंगे, तब तक ये जितने भी एक्शन प्लान बनेंगे, जितने भी आप समझते हैं कि ये अब एपेक्स कमेटीज बनेंगी, अच्छी बातें बनती रहें, लेकिन उनका कोई इम्पैक्ट अनफॉर्चुनेटली नहीं आएगा क्योंकि गवर्नेंस का ढांचा बहुत कमजोर है। इतना बड़ा मेनस है टेररिज्म का, मेरा नहीं ख्याल कि हमारा गवर्नेंस का ढांचा इतना ताकतवर है कि वो इतने बड़े चैलेंज का मुकाबला कर सकता है। अगर मुकाबला करना है तो उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, करप्शन का खात्मा होगा, गवर्नेंस के ढांचे को बहुत ही ज्यादा अप टू द मार्क करना पड़ेगा, और यही सबसे बड़ी रुकावट है एक्चुअली पूरी जो एक्शन प्लान है या जो स्ट्रेटजी अगेंस्ट द टेररिज्म।
जी खालिद फारूकी साहब, मौजूदा जो एक्शन प्लान है इसमें कराची की जो सूरत हाल है, क्योंकि हम देख रहे हैं दहशतगर्दी पूरे मुल्क में इस वक्त उसके वाकयात रूनुमा हो रहे हैं, नजर आ रहे हैं, लेकिन कराची में कहा जाता है कि जो दहशतगर्दी है उसके वजूहात दीगर जो पार्ट्स हैं मुल्क के उससे मुख्तलिफ हैं। जिस तरह माजिद साहब ने कहा कि पोलिटिकल सियासी जमातों के उनके मुसल्ला विंग्स हैं वो भी बाज़ औक़ात इन वाकयात में उनका हाथ भी होता है, तो मौजूदा जो एक्शन प्लान है उसमें इस तरह के हालात से निमटने के लिए क्या कुछ है एक्शन प्लान में?
देखिए, कराची पाकिस्तान की कमर्शियल हब है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, कराची अगर चलता है तो मुल्क चलता है, कराची में अगर बिजनेस नहीं होता तो पूरे मुल्क में बिजनेस नहीं होता। तो इस सूरत हाल में ये चीज हमारे सामने आती है कि कराची में जो लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, लोगों के जो मुफादात है वो भी बहुत गहरे हैं। जैसे पोलिटिकल जमातों की हम बात करते हैं, इस कराची शहर को होल्ड करके बेशुमार लोगों ने अपने रोजगार के रास्ते खोल रखे हैं, लोगों से भत्ता लिया जाता है, लोगों को तंग किया जाता है कमर्शियल एक्टिविटी के नाम पे, कमर्शियल एक्टिविटी को जैम करके लोगों से पैसे वसूल कर लिए जाते हैं, और जो जो सियासी जमाते हैं उनके भी और जो मजहबी जमाते हैं उनके भी, उन्होंने अपने विंग्स बना रखे हैं जो लोगों को थ्रेट भी करते रहे हैं, और अब भी इसके साथ इसकी कई एक मिसालें हमारे सामने आ चुकी हैं। तो ये एक वाकयात है जो हमारे सामने आए हैं, किसी का शेयर कम है किसी का शेयर ज्यादा है। इसी तरह से इसको कंट्रोल करना इस गवर्नेंस के साथ, बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा कि मुश्किल एक काम है, अगर से गवर्नेंस तो पूरे मुल्क में जो हमारे पूरे मुल्क की सूरत हाल है वहां पे ही ऐसे है, पुलिस का जो हमारा जो निजाम है ये तो टोटली एक फेलियर की तरफ जा चुका है, कलेप्स कर चुका है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आईजी से लेकर एसएचओ तक, अगर आईजी को सीएम ने और पीएम ने अपनी मर्जी का रखना होता है तो एसएचओ को एमपी और मिनिस्टर जो सुबाई है वो अपने अंदर रखते हैं और उनकी सिफारिश पे लोग लगते हैं। इसी तरह से इस ढांचे की वजह से देखिए कि पूरे मुल्क में और बिलखसूस कराची में जो बेशुमार बाहर के लोग हैं वो आ गए, वो आबाद हो गए और उन्होंने 200 रुपए देकर अपने शादी कार्ड बनवा लिए, तो इन लोगों ने वहां पे अपनी बस्तियां बना ली हैं। तो इनसे निपटने के लिए पुलिस को नए सिरे से एक ट्रेन करने की जरूरत है इस सिस्टम में। अब ये तो ठीक है कि वहां पे करप्शन भी है सारा कुछ है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहला एक काम जो जरूरी है होना चाहिए कि पुलिस में जो सियासी मुदाखलत है इसको खत्म किया जाए। जब आप सियासी मुदाखलत खत्म करके एक कराची के चीफ कमिश्नर मुकर्रर करें जो एक स्ट्रांग आदमी हो, जो किसी को इस तरह से जवाब देना हो कि जहां कहीं किसी पार्टी के वर्कर्स को पकड़े तो उसके पीछे सिफारिशी आ जाए या उसको थ्रेट किया जा रहा हो। अभी देखिए ये जो अभी बल्दिया टाउन का सानिया है, इसमें जो जिम्मेदार जो ऑफिसर है उन्होंने आज रिजाइन कर दिया, उनका जी वो नहीं इस पे चल सकते, तो इसका मतलब ये है कि वहां पे धमकी ज्यादा है, थ्रेट ज्यादा है,
प्रेशर दबाव है इन लोगों पे।
हर किस्म का पुलिस कमिश्नर बनाएंगे तो वो इन क्राइम को कंट्रोल करने में
बिल्कुल बेहद शुक्रिया खालिद फारूकी साहब,
जज्बी तौर पर सही इब्तदाई सही तो उसके बाद ज्यादा कामयाबी शुरू हो जाएगी।
बहुत शुक्रिया खालिद फारूकी साहब और माजिद सदीकी साहब आपका भी। और सामीन, प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे। आज वजीर आजम की जेर सदारत जो कायम इंसदादी पोलियो सेल है उनकी सरबरा आयशा रजा फारूक जो है उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा है कि 2015 में पोलियो से मुतासरा बच्चों की जो तादाद है उसमें कमी की तवक्को है। इस हवाले से थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई है एक्सपेंडेड पोलियो इम्यूनाइजेशन के सरबरा डॉक्टर ताहिर नदीम साहब से, वो इस बारे में क्या कहते हैं आइए सुनते हैं।
जो गांव के लेवल तक के माइक्रो प्लान बना दिए गए हैं और आर्मी और पुलिस और जो भी रेलिवेंट एजेंसीज हैं, इवन द इंटेलिजेंस एजेंसीज, उनको भी इसमें जो है मुकम्मल तौर पर शामिल किया गया है। और ये सिलसिला प्रोविंस सूबाई सतह से लेके और बिल्कुल जो गांव की सतह तक इसको फैलाया गया है। और इसमें दूसरा जो काम किया गया है कि जो हमारे जो ऑपरेशनल प्लान हैं, जिसमें हम लोगों को जो सर्विस डिलीवरी देंगे उनको और सिक्योरिटी प्लान को आपस में लिंक किया गया है। इस तरह से नहीं है सिक्योरिटी वाले कुछ और कर रहे हूँ और ऑपरेशन साइड के जो लोग हैं सारे काम कर। इसके साथ साथ जो टेक्निकल साइड है उसमें कुछ और चीजें शामिल की गई है पहली दफा। साथ ही साथ फाटा और खैबर पख्तूनख्वा, पहले ये होता था कि ये दो अलहदा अलहदा इनको सूबे तसव्वुर किया जाता था। अब जो सेंट्रल जो मरकजी जो खैबर पख्तूनख्वा के 5 जिले हैं और जो जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के 12 जिले हैं, जो फाटा के साथ जिनकी बाउंड्री जो साथ जो उनकी जो मुश्तरक है, उनमें और फाटा में
जी,
इनको दो ब्लॉक्स में तकसीम कर दिया गया है। सेंट्रल ब्लॉक में सेंट्रल खैबर पख्तूनख्वा के डिस्ट्रिक्ट अधीक्षक खैबर एजेंसी है और पिशावर का जो कबायली इलाका है वो है। और दूसरा जो सदरन ब्लॉक है, जनूबी जो ब्लॉक है, उसमें नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान और जो हमारे जो जनूबी अजला है वो शामिल है और बनू का कबायली इलाका शामिल है। इनमें बड़ा फक्त पोलियो डे की जो कैंपेन है वो उस बाउंड्री है उसके दोनों तरफ होंगी। उसका फायदा ये होगा कि जो बच्चे फाटा से खैबर पख्तूनख्वा आए होते थे या खैबर पख्तूनख्वा से फाटा आते थे, वो दोनों साइडों की जो कैंपेन उसी वक्त शुरू होगी, हो रही होगी, तो वो दोनों साइड पे कवर होंगे, मिसिंग बहुत कम हो जाएगी। साथ ही साथ सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो चूंकि सरहद के दोनों तरफ जो है वो उन दिनों में एक्टिव होंगी, तो इस वजह से वो जो सरहद के आसपास और ये जो इलाके जिनमें के हमें मसाइल का सामना होता है, तो उनमें जो सिक्योरिटी की जो सिचुएशन है वो भी इंशाल्लाह जो काफी बेहतर होगी। इसके साथ साथ इस इनिशिएटिव में जो किया गया है कि सिर्फ पोलियो को मद्देनजर नहीं रखा जा रहा, खास तौर पर वो इलाके जो कि तरीके हैं जिनमें सर्विसेज जो ठीक खदमत ठीक तरीके से कैंप्स लगा के
जी,
और जो जिन लोगों तक हम अभी तक खिदमत मुहैया नहीं कर पा रहे थे उनको हेल्थ कैंप्स के जरिए से सेहत की मजीद खिदमत और माँ और बच्चे की सेहत की खिदमत भी दी जाएंगी। इसमें जो हमारी अभी तक हमारा फोकस ज्यादातर पोलियो पर रहा है, जिस वजह से हमारी जो रूटीन जो वैक्सीनेशन के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो काफी नीचे आ गए थे, उसकी जो कारकर्दगी थी रूटीन ईपीआई को जो है उसको ठीक करने के लिए भी इसमें इंटरवेंशन डाली गई है। हम इंजेक्टेबल जो पोलियो वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन होती है आईपीवी, वो दो जिलों में बन्नू में और पिशावर में वो भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। साथ साथ जो मुंह के जरिए से जो कतरे देते हैं ओरल वैक्सीन के, वो भी इसमें हम शामिल कर रहे हैं। तो ये सारी मुख्तलिफ चीजें एक पूरा एक मुकम्मल पैकेज है और इस सारे पैकेज को सेहत के इत्तेहाद का नाम दिया गया, और इसमें वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, फाटा की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो और पाकिस्तान आर्मी
जी,
ये इसमें मेन इसके स्टेक होल्डर हैं और ये सारे मिलकर ये काम कर रहे हैं।
तो
इंशाल्लाह इन सारे अरेंजमेंट्स के बाद मुझे तवक्को है कि इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। आज हमारे पोलियो डे का पहला दिन था, नेशनल इम्यूनाइजेशन डे को, और इन इलाकों में से हमें किसी किस्म की अभी तक कोई शिकायत, तो पूरा दिन गुजर चुका है, हमें कोई ऐसी शिकायत मौसूल इन इलाकों से नहीं हुई है।
थैंक यू सर, थैंक्स। सामीन, ये थे पाकिस्तान से ईपीआई यानी एक्सपेंडेड पोलियो इम्यूनाइजेशन के सरबरा डॉक्टर ताहिर नदीम साहब। और प्रोग्राम के शुरू में सामीन हमने आपसे कहा था कि यहां अमेरिका में प्रेसिडेंट्स डे मनाया जा रहा है, और उस हवाले से हमारे साथी बेजे जेलानी ने एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है। हमारे पास टाइम नहीं है, वो इस प्रोग्राम में हम आपके लिए प्ले नहीं कर सकते, लेकिन आइंदा न्यूज शो में हम आपके लिए वो रिपोर्ट पेश करेंगे। इसके साथ ही मेजबान शहनाज नफीस और प्रोड्यूसर वीटो मीर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।